میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے، جب آپس میں ملے ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ یہ سمندر کے کنارے ایلہ نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ سب ماہی گیر تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے اور انہیں بیچتے اور اپنی روزی کا اہتمام کرتے تھے، بڑی خوشحال زندگی گزر رہی تھی۔ قدرت نے ان کا امتحان لیا، چنانچہ ان کے لیے ہفتے کے دن سیٹرڈے مچھلی کا شکار یہ حرام کر دیا گیا۔ اب انہیں یہ آزمائش ہوئی کہ ہفتے کے دن جو ہے مچھلیاں بہت آیا کرتی تھی، تو اتنی مچھلیاں دیکھ کر ان کے دل للچاتے، جی چاہتا کہ مچھلیاں پکڑیں بیچیں خوب نفع کمائیں، مگر ہفتے کے دن چونکہ مچھلیاں پکڑنا حرام ہو گیا لہذا وہ حسرت دل ہی دل میں رہ جاتی۔ اب کچھ عرصہ تو انہوں نے صبر کیا، اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے، پھر شیطان نے انہیں ہیلا سکھایا۔ انہوں نے یوں کیا کہ اپنے گھر کے پاس بڑے بڑے حوض بنا لیے، سمندر سے نالیاں کھینچ کر حوض تک لے آئے۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں زیادہ ہوتی تو نالیوں کے منہ کھول دیتے، مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے حوض میں آ جاتی اور اگلے دن یہ پکڑ لیتے انہیں۔ تو یہ بھی اللہ پاک کی نافرمانی تھی، انہوں نے صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ایسا کیا، ورنہ ظاہر ہے مچھلیاں پکڑنا منع تھا، جال ڈال کر پکڑتے چاہے حوض کے ذریعے قید کر لیتے، دونوں صورتوں میں مچھلیاں ہی پکڑی انہوں نے۔ اب انہیں سمجھایا گیا، دین کا درد رکھنے والوں نے انہیں نیکی کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ جو تم کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، غیر شرعی ہلائی ہے، یہ محض بہانہ ہے، تم اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہو مگر یہ نہ مانے اور نافرمانی کرتے رہے۔ گناہ چھوڑنے اور توبہ کرنے کو تیار نہ ہوئے، آخر کار ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب اللہ پاک کا قہر ان پر برس پڑا اور ایک صبح یہ دیکھا گیا کہ نافرمانوں کے چہرے مسخ ہو چکے ہیں اور یہ سب نافرمان بندر بن چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اس کا بیان ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ترجمہ: اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی, ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب. تو پیارے اسلامی بھائیو, دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک کی نافرمانی کا بڑا ہی بھیانک انجام ہوتا ہے. اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے نافرمانوں کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نمونہ بنایا, اور اسی واقعے کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوا, فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظۃ للمتقین. تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. تو معلوم ہوا کہ اس واقعے میں عبرت اور نصیحت ہے, لہذا ہمیں چاہیے کہ اس سے عبرت پکڑیں. اللہ پاک کی ان ارشادات کو سمجھنے کی کوشش کریں, قوموں پر نازل ہونے والی ان عذابات پر غور کریں, اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بندہ گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے لیکن جیسے ہی اللہ پاک کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے, ان کی پکڑ ہوتی ہے, تو یہ گناہ کرنے والے کیسے عبرت کا نمونہ بنا دیے جاتے ہیں. لہذا توبہ کریں, نیکیاں کریں. اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے ہر دم بچتے رہیں, کیونکہ ہمارا ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ ہم بسا اوقات یہ سمجھتے کہ جناب یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے, یہ چھوٹی سی نافرمانی ہے. کسی بزرگ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور اسلام کیا ہے, اسلام کیا ہے, ہم سے کیا چاہتا ہے؟ آپ نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. کہ اور قیامت کے دن بندہ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو پائے گا, ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو پائے گا. اس نے جب یہ سنا تو جانے لگا, ان بزرگ نے بلایا اور پوچھا کہ اے بندے, تو نے کیا جانا کہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور, میں نے جان لیا کہ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ کوئی نیکی چھوڑنا نہیں اور کوئی گناہ کرنا نہیں. نہ جانے کون سی نیکی رب تعالیٰ کے حضور پسند آ جائے, ہماری مغفرت ہو جائے. اسی طرح نہ جانے کون سے گناہ پر رب تعالیٰ ناراض ہو جائے اور ہماری پکڑ ہو جائے. اللہ پاک سے نافرمانی, گناہ میں مبتلا ہونا, یاد رکھیے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اے ابن آدم, تیری ہلاکت ہو, کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ چاہتا ہے؟ غور کر اس ارشاد پر, فرمایا کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ چاہتا ہے؟ ہاں ہاں, جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, بری عادتیں بھی چھڑایا. الہی بری عادتیں بھی چھوڑا یا الہی. سورہ مائدہ جو پارہ نمبر 6 میں ہے اس کی آیت نمبر 78 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داود اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر, یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا. اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے نافرمانی کی, اللہ پاک کے احکام پر عمل نہ کیا, گناہوں سے وہ حد سے بڑھے, اللہ پاک کی حدود کو توڑا, تو داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی, لہذا وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوئے. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی نافرمانی یہ لعنت برسنے کا سبب ہے. حضرت وہب رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں, اور جب اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں, جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں, اور جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس پر لعنت برساتا ہوں, اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے. یہ یاد رکھیے پیارے اسلام بھائیو کہ یہ جو نافرمانی والے معاملات ہیں, یہ صرف ہماری ذات نہیں, ہماری نسلوں تک کو نقصان پہنچاتی ہے. یاد رکھیے جو لوگ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں, گناہوں پر اڑتے, اپنے گناہوں کو اچھا دکھانے کے طرح طرح کے بہانے جھڑتے ہیں, سود کو پروفٹ کہہ دیتے ہیں, بے حیائی کو جدت کا نام دے رہے ہیں, بے پردگی کو فیشن بنا دیتے ہیں, ایسے نادان ذرا اندازہ کریں کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں. آج من گھڑت باتیں کر کے, زبان چلا کر, گناہ کا نام بدل کر, بظاہر دل کو بھانے والے الفاظ بول کر گندے کام کو لوگوں کی نگاہ میں اچھے بھی کر لیں گے تو کیا سمجھتے ہیں اللہ پاک کی حضور حاضری نہیں ہوگی؟ سوچیں سوچیں کہ جس جبار و قہار کی نافرمانی کر رہے ہیں کیا وہ دیکھتا نہیں؟ کیا اعمال لکھنے والے فرشتے ہمارے اعمال نہیں لکھ رہے؟ جب ایسا ہے تو ان دل لبھانے والے الفاظ کا کیا فائدہ؟ یاد رکھیے گناہ پھر گناہ ہے, گناہ کا انجام ہمیشہ عبرت ناک ہی ہوتا ہے. چنانچہ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور ہم نے کتنی سنگتیں یعنی قومیں نوح کے بعد ہلاک کر دیں, اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار دیکھنے والا. وہ کیسی قومیں تھیں؟ انہیں دنیا میں عزت دی گئی تھی, طاقت دی گئی تھی, وہ مالدار تھے, بڑے بڑے طاقتور جسم تھے, مگر انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی, گناہ کرتے رہے کرتے رہے, نیکی کی دعوت دینے والوں کی بات نہ سنی, انہوں نے ضدی بنے, گناہوں پر اڑے, توبہ کی طرف نہ آئے. آخر کار جب رب تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا تو ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا. قوم عاد جو ہے پیارے اسلام بھائیو, قوم عاد نام سنا ہوگا آپ نے, یہ بڑی طاقتور قوم تھی. علماء لکھتے ہیں کہ ان کے قد بہت لمبے لمبے تھے, اور بڑے بڑے جسم تھے، ان کو فن دیا گیا تھا. کیا تھا؟ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اپنے محلات بناتے تھے. اللہ پاک نے انہیں مال و دولت سے نوازا، نعمتیں عطا فرمائی، مگر انہوں نے نافرمانی کی. اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، کفر پر اڑے رہے، گناہوں پر ڈٹے رہے، ضدی بنے، رب تعالیٰ کا قہر پرس پڑا، اللہ پاک نے ان پر آندھی کا عذاب بھیجا. کیا تھا؟ بہت ٹھنڈ تھی اس میں، سرد خشک تھی، سخت سناٹے دار آندھی تھی، اور اس کی شدت کا حال یہ تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں اکھیڑ دیتی گویا کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں. انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح وہ ہوا مارتی کہ ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. آٹھ دن تک یہ آندھی چلتی رہی، اور کیا ہوا؟ قوم عاد کا نام و نشان تک مٹا ڈالا. قوم سمود، یہ بھی فن تعمیر کی ماہر تھی، اللہ پاک نے انہیں بھی نعمتوں سے نوازا، طاقت دی، مال و دولت سے نوازا، مگر انہوں نے بھی نافرمانی کی. حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، کفر پر اڑے، گناہوں کا بازار گرم کیا، ان پر بھی رب تعالی کے قہر کا کوڑا برس گیا، ان پر شدید زلزلے کا عذاب آیا، جس سے یہ ہمیشہ کے لیے فنا کی گھاٹ اتر گئے. نمرود کا نام سنا ہوگا، نمرود بادشاہ، یہ بڑا روب دار تھا، دبدبا تھا اس کا. اللہ پاک نے اسے تخت تاج عطا کیا، اس نے نافرمانی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گستاخیاں کی، آخر اس پر عذاب آیا. اللہ پاک نے اس بد انجام کو، اس کی فوج کو مچھروں کے ذریعے فنا کی گھاٹ اتار دیا. فرعون کیسا طاقت والا، اس نے نافرمانی کی، اس کی بادشاہت اسے کام نہ آئی. طاقت تھی، قوت تھی، تخت و تاج تھا، فوج تھی، لشکر تھا، سب کا سب دھرے کے دھرا رہ گیا، اور فرعون اپنی کافر قوم سمیت دریا میں غرق ہوا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے نافرمانی کا انجام. اللہ پاک بڑا مہربان ہے، وہ مہلت دیتا ہے، سدھرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے. یعنی آپ سوچیں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم بدنگاہی کرتے ہیں، اللہ پاک چاہتا تو ہمیں اندھا کر دیتا، ہم نے نافرمانی کی نا. ہو سکتا تھا یہ نافرمانی کرتے ہی ہماری آنکھ باہر آ جاتی، اللہ ہمیں اندھا کر دیتا، وہ کتنا کریم ہے، ہمیں اندھا نہیں کرتا. ہم گندا بولتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی گندی باتیں کرتے ہیں، مگر اللہ چاہے تو ہمیں گونگا کر دے، مگر ہمیں مہلت ملتی ہے. ہم گانے سنتے ہیں، بری باتیں سنتے ہیں، رب تعالیٰ ہمیں بہرا نہیں کرتا. ہم گندا سوچتے ہیں، گندے گندے خیالات دماغ میں آتے ہیں، ہمارا رب ہمیں پاگل نہیں کرتا. ہم رات دن لوگوں کے سامنے تو نیک بنے ہیں، جب اکیلے ہوتے ہیں تو چھپ کر گناہ کرتے ہیں، مگر وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ ہمارا چہرہ سیاہ نہیں فرماتا. ہم اپنی جو بھی آسائشیں ہیں، ہم یہی سمجھتے کہ جناب کیا فرق پڑتا ہے، کون بادشاہ ہے، کون فقیر ہے، کون طاقت والا ہے، کون کمزور ہے. یاد رکھیے، جب رب تعالیٰ کا قہر برستا ہے، نہ دولت کام آتی ہے، تخت و تاج بیکار ہو جاتے ہیں، طاقت و غرور کا نشہ جو ہے وہ سارا دھرے کے دھرا رہ جاتا ہے، تو ہمیں ڈرنا چاہیے، قبر اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے. شیطان کے جال میں جو ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. پچھلی قوموں کے دردناک انجام سے عبرت پکڑنی چاہیے. کاش ہم اپنے رب کے حضور جھک جائیں، نافرمانیوں سے باز آ جائیں، کاش ہمیں پکی سچی توبہ نصیب ہو جائے، اور اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم فرما بردار بندے بن جائیں. اے عاشقان رسول، اللہ پاک کا فضل ہے کہ وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو رسوا نہیں کرتا. علماء فرماتے ہیں، گزشتہ امتوں کا عذاب جسمانی خصف و مسخ تھا، یعنی پچھلی امتیں نافرمانی کرتی تو کیا ہوتا، زمین میں دھسا دیا جاتا، چہرے بگاڑ دیے جاتے، کوئی بندر بن جاتا، کوئی خنزیر بن جاتا تھا، لیکن اس امت کے عذاب روحانی خصف و مسخ ہے، یعنی پہلے جسم بدلتے تھے، اب دل بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک سورہ انعام آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو۔ اللہ کی بنا، کیسی عبرت کی بات ہے کہ اللہ و رسول کی نافرمانی کے سبب دل الٹ جاتے ہیں۔ یعنی دل الٹنے سے کیا مراد ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ دل الٹ گیا؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت ذکر کرنے کے بعد، کہ دل کے بگڑنے کی تین نشانیاں ہیں۔ یہ ٹیسٹر دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو لگائیں اور دیکھیں کہ ہماری کیا کیفیت ہے۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ دل بگڑنے کے تین نشانیاں ہیں، نمبر 1 اطاعت میں لذت نہ پانا، نمبر 2 گناہ سے خوف نہ کرنا، اور نمبر 3 کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ ان تینوں نشانیوں کو سامنے رکھ کر ذرا حالت پر غور کریں کہ آج ہماری حالت کچھ ایسی نہیں ہے کہ گناہوں میں ایسی لذت ملتی ہے کہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا، یعنی گناہ کے کام میں دو دو تین تین گھنٹے لگے رہیں، اور اگر نماز کا ٹائم ہو تو 15 منٹ بھی چین نہیں آتا، مزہ نہیں آتا ہے۔ فضول کاموں میں مصروف ہو، گپ شپ لگی ہو تو وقت کی فکر ہی نہیں ہوتی، اور تلاوت کرنے بیٹھ جائیں تو فوراً ادھر ادھر کے کام یاد آ جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ جائے تو کبھی گرمی کا بہانہ، کبھی کام کاج کی فکر، ایک تعداد ہے کہ جن کا دل بھی مائل نہیں ہوتا روزے رکھنے کی طرف، اور کسی کی عبرت، اللہ اکبر، کسی کی موت سے عبرت، یہ حال کیا ہے۔ کل ہی ایک پوسٹ چلی تھی، بہت عام ہوئی ہے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ایک شخص کو کسی بات پر وہاں کچھ لوگوں نے مارا، پنجاب کا واقعہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا، شادی کی کوئی تقریب تھی، واللہ علم واقعہ کیا تھا، لیکن اس کو لوگوں نے تشدد کر کے مار ڈالا، مر گیا۔ اس کی لاش رکھی ہوئی ہے اس شادی کے ہال میں، مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں اس کے اوپر، اور سینکڑوں افراد وہیں ٹیبلوں پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ یعنی موت صرف آج کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کیا نظر نہیں آتا کہ بجائے اس کے کہ اس کو کوئی اٹھاتا اسپتال لے جاتا، اس کی جان بچانے کی فکر کرتا، فوراً موبائل نکال کر اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ میں نے ایسے ایسے منظر دیکھے ہیں کہ ایک ایکسیڈنٹ دیکھا تھا، ایک نوجوان گاڑی چلا رہا تھا، اب جو گاڑی چلاتے چلاتے کسی ٹرک سے ٹکرایا، اس ٹرک میں سریے نکلے ہوئے تھے، میرا خیال ہے کوئی 7 یا 8 سریے اس کے جسم میں پیوست ہو گئے، سر میں، ادھر 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 ادھر، اور ایک بڑی تعداد اس شخص کی موویاں بنا رہی تھی۔ یعنی کیسا یہ انداز ہے، ہم جنازے میں جاتے ہیں، آپ بتائیں اس جنازے سے ہم نے عبرت کیسے حاصل کی؟ مرنے کی خبریں، کون سا دن ہے ایسا، کون سا دن ہے، ارے کون سی صبح ایسی کہ جس دن مسجد کے اعلان نہ ہوتا حضرات فلاں کا انتقال ہو گیا، آئے دن میسیجز آتے، ارے اس کا انتقال ہو گیا، ارے یہ تو میرے ساتھ تھا۔ ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، اسی فیضان مدینہ میں ہمارے اسلامی بھائیوں کا مشورہ تھا، میں بھی حاضر تھا، ایک اسلامی بھائی اس مشورے میں شامل تھے، ظہر سے عصر مشورہ ہوا، ملاقاتیں ہوئیں، عصر کی نماز کے بعد یہیں طبیعت بگڑی، اسپتال لے کے، برین ہیمرج ہو گیا۔ آخری جو میری اطلاع تھی، ان کے 3 آپریشن سر کے ہو چکے ہیں، ہوش میں نہیں آئے وہ، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ لیکن یہ جس کا انتقال ہوتا ہے، ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس مرنے والے کا جس طرح خبر آئی ہے میری بھی خبر آئے گی. تو کیا ہوا؟ فرمایا گیا کہ یہ دل الٹ جانے، دل بگڑنے کی جو نشانیاں ہیں اس میں ایک نشانی یہ بیان کی کہ کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا. حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دینی بھائی تھا، مجھ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، میری نگاہ میں بڑا عبادت گزار، تہجد پڑھنے والا، خوف خدا سے رونے والا تھا. ایک مرتبہ مجھے خبر ملی میرا وہی دینی بھائی بیمار ہے، بہت کمزور ہو چکا ہے. میں عیادت کے لیے گھر پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ گھر کے درمیان لیٹا ہوا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا، آنکھیں نیلی ہو چکی. میں نے اسے کہا، اے میرے بھائی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. اس نے اپنی آنکھیں کھولی، بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، بے ہوش ہو گیا. میں نے دوبارہ اسے تلقین کی، اس نے پھر آنکھیں کھولی، میری طرف دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لی. میں نے ذرا سختی سے کہا، اگر تو نے کلمہ نہ پڑھا میں تجھے غسل نہیں دوں گا، کفن نہیں پہناؤں گا، تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا. یہ سن کر اس نے کہا، اے منصور، میرے اور کلمہ طیبہ کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے. میں نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو بڑا نمازی تھا، کہاں گئی وہ نمازیں، کہاں گئے وہ روزے، کہاں گئی وہ تہجد کی عبادتیں؟ اس نے بڑی حسرت سے کہا، اے منصور، یہ سب کچھ میں اللہ کے لیے نہ کرتا تھا بلکہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتا تھا. مجھے خواہش تھی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، روزہ دار کہیں، میں تہجد گزار کے لاؤں، میں دکھلاوے کے لیے ذکر بھی کرتا تھا، مگر آہ، جب میں تنہائی میں ہوتا، دروازہ بند کر لیتا، کپڑے اتار دیتا، خوب شراب پیتا، اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا. ایک بار یوں ہوا، میں سخت بیمار ہوا، مجھے بچنے کی امید نہ رہی، میں نے قرآن کریم ہاتھ میں لیا، تلاوت شروع کی، ایک ایک حرف پڑھتا ہوا سورہ یاسین شریف تک پہنچا. میں نے دعا کی، اے اللہ پاک، اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا دے، میں آئندہ گناہ نہ کروں گا. اللہ پاک نے مجھے شفا دی، لیکن افسوس، میں دوبارہ گناہوں میں مشغول ہو گیا. میں نے توبہ توڑ دی، شیطان کے پیچھے چلتا پڑ رہا، لمبے عرصے تک یہی سلسلہ رہا، اچانک اسی بیماری میں مبتلا ہوا. میں نے پھر موت کے سائے دیکھے، اب کی بار پھر قرآن ہاتھ میں لیا، قرآن کے وسیلے سے دعا کی، توبہ کی، گناہوں کی معافی مانگی، اللہ پاک نے مجھے پھر شفا عطا فرمائی، مجھے معاف فرما دیا. مگر آہ، میری نادانی، صحت ملتے ہی پھر خواہشات کے پیچھے چل پڑا. میں نے گناہوں کی وادی میں قدم رکھا، نافرمانیاں کر کے اللہ پاک کو ناراض کرتا رہا. تیسری مرتبہ اللہ پاک نے مجھے اسی مرض میں مبتلا کیا. اس بار میں نے وہی طریقہ اپنایا، قرآن منگوایا، کھولا، مگر افسوس، میری زبان بند ہو گئی. میں قرآن پڑھنا چاہتا تھا، ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا. اس حالت سے میں سمجھ گیا کہ رب تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ سخت ناراض ہے. میں نے اللہ پاک کے حضور عرض کی، یا اللہ، اس قرآن کے صدقے مجھے شفا عطا فرما. اب کی بار مجھے غیب سے آواز آئی، اے شخص، جب تو بیمار ہوتا ہے توبہ کرتا ہے، جب تندرست ہوتا ہے گناہ کی طرف لگ جاتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے روتا ہے، جب شفا یاب ہو جاتا ہے برائی اور نافرمانی پر کمر باندھ لیتا ہے. تو کتنی مصیبتوں، آزمائشوں میں مبتلا ہوا، اللہ پاک نے تجھے ان سے نجات عطا فرمائی، اس کے باوجود تو گناہوں میں ڈوبا رہا، کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، پھر بھی غفلت میں پڑا رہا، اللہ پاک نے تجھ پر فضل فرمایا، تو نے اسے بھلا دیا، تو نے کتنی بار اللہ سے وعدہ کیا پھر توڑ دیا. منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ یہ باتیں بتاتا ہوا رو رہا تھا، میں اس کے پاس سے اٹھ کر چل پڑا، ابھی گھر کے دروازے کے قریب بھی نہ پہنچا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا. تو اے عاشقان رسول، یہ ہے نافرمانی کا انجام. بے شک اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، مگر یہ یاد رکھیے, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم توبہ کی امید پر گناہوں نافرمانیوں پر دلیر ہو جائیں. توبہ بہت اعلیٰ نے کی ہے, مگر اس کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی. بعض اوقات نافرمانیوں کے وبال کے طور پر دل الٹ دیے جاتے ہیں, اللہ پاک کی لعنت برستی ہے, توبہ کی توفیق نہیں ملتی. یوں بندہ بغیر توبہ کیے نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہی موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں ایسی ذلت و رسوائی سے بچائے. کاش سچی توبہ کی ہمیں توفیق مل جائے. بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی, رہے آہنا کام ہم یا الہی, رہے آہنا کام ہم یا الہی, مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے, مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے. پے تاجدار حرم یا الہی. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اے عاشقان رسول, اللہ و رسول کی نافرمانی ذلت و رسوائی کا سبب ہے. جو بندہ اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے, توبہ نہیں کرتا, اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں لاتا, وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. بارگاہ الہی میں اس کی کوئی وقعت باقی نہیں رہتی. جو بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جائے, جس کی بارگاہ رب العزت میں کوئی وقعت نہ رہے, اسے کہیں عزت نہیں ملتی. پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 18 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے, اور سورج اور چاند اور ستارے اور تمام پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی, یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے, اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں, بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت ہے, معلوم ہوا کہ عزت و ناموری کسی قوم یا فرد کی میراث نہیں کہ کوئی بندہ چاہے کتنے سیاہ کام کرے, کالے دھندے کرتا رہے, اپنے اعمال کو گناہوں سے بھر لے, اس کا کردار نافرمانیوں سے داغدار ہو, اس کے باوجود وہ عزت کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا. نہیں نہیں, ایسا نہیں, بلکہ جو اپنے اخلاق و کردار سے, نیک اعمال سے, خیر خواہی اور ہمدردی سے اپنے آپ کو عزت دار، عزت کا حقدار ثابت کرے گا، اللہ پاک اسے عزت دیتا ہے. اور جو مسلسل نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے وہ ذلت کے گہرے گڑھے میں گرا دیا جاتا ہے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ عزت صرف اور صرف اللہ پاک کی فرما برداری میں ہے. جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے. سب مسلمانوں کی امی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت بھرا خط لکھا، اس میں فرمایا بے شک جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا میں اس شخص کی تعریف کرنے والے لوگ ہی اس کی برائیاں کرنے لگتے ہیں. الامان والحفیظ. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی اس کے دل میں نور اور بدن کی طاقت بن جاتی ہے، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اس کے دل میں اندھیرا کرتا اور بدن کو کمزور کرتا ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ روم میں آیت نمبر 41 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں. اللہ اکبر. معلوم ہوا اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہوں کے سبب زمین میں فساد برپا ہوتا ہے. اے عاشقان رسول، اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہوگی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. جی ہاں، مخلوق میں سب سے زیادہ بزرگی انسان کو ملی ہے، مگر جب یہ گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں حد سے بڑھاتا ہے، تو جانور جو ہم سے کئی حد تک کمزور کمتر ہے وہ بھی انسان کو برا بھلا کہتے ہیں. معلوم ہوا جو نافرمان ہے وہ اپنی فضیلت کھو بیٹھتا ہے اور درجہ انسانیت سے گر کر ذلت کے گہرے گڑھے میں جا پڑتا ہے. تو اے عاشقان رسول، نافرمانی صرف دنیا میں نہیں، قبر و آخرت میں بھی ذلت کا سبب ہے. علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں چھوٹا تھا پابندی کے ساتھ اپنے والد صاحب کی قبر پر حاضری دیا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا. ایک مرتبہ رمضان مبارک میں نماز فجر کے فوراً بعد میں قبرستان گیا، اس وقت قبرستان میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا. میں نے والد صاحب کی قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی. ابھی کچھ دیر ہوئی تھی کہ کہیں سے اچانک مجھے رونے دھونے کی آواز سنائی دی. رونے والا آہ آہ کہہ رہا تھا. میں نے غور کیا تو یہ آواز قریب ہی ایک سفید قبر سے، چمکدار قبر سے آ رہی تھی. میں تلاوت چھوڑ کر آواز سننے لگا. قبر کے اندر سے عذاب کی آواز دل کو بے قرار کر رہی تھی. پھر کچھ ہی دیر کے بعد جب دن خوب روشن ہوا، آواز بھی سنائی دینا بند ہو گئی، لوگوں کا آنا جانا شروع ہو چکا. میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ اس نے بتایا فلاں کی ہے. میں اس قبر والے کو پہچان گیا، میں اس قبر والے کو دیکھا تھا، کثرت سے مسجد آتا جاتا تھا، نماز وقت پر ادا کرتا تھا، بے جا گفتگو سے پرہیز کرتا تھا، مگر حیرت ہے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا. اس بات نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا. میں نے جب معلومات کی تو پتا چلا وہ نمازی آدمی ایک تاجر تھا، جب بوڑھا ہوا اس کے پاس مال کم ہو گیا، لہذا لالچ میں آ کر اس نے سود کا لین دین شروع کر دیا. شاید یہی وجہ تھی، کہتے ہیں کہ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ رمضان مبارک میں بھی قبر کے عذاب میں مبتلا تھا. اللہ اللہ. اے عاشقان رسول، یہ ہے نافرمانی کا بھیانک انجام. وہ لوگ جو بظاہر نیک ہیں، نمازی ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے، عمرے کرتے، تلاوت کرتے ہیں مگر گناہوں میں بھی مصروف رہتے ہیں، چھپ کر تنہائی میں اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ اس سے عبرت پکڑے اور ذرا سوچے کہ اگر یوں ہی گناہ کرتے ہوئے قبر میں اتر گئے، اللہ نہ کرے اگر گناہوں پر گرفت ہو گئی، ہائے ہائے اگر عذاب مسلط کر دیا گیا، سانپ بچھوؤں نے کفن پھاڑ کر ہمارے جسم پر قبضہ کر لیا، قبر کی دیواریں ملنے سے پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج معمولی سی چوٹ برداشت نہیں ہوتی۔ اگر قبر میں فرشتوں نے برے اعمال کے سبب ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے تو ایسی ہولناک تکلیفیں کیسے برداشت ہوں گی؟ ذرا ٹھنڈے دل سے نافرمانیوں پہ غور کریں، کیونکہ بعض اوقات جب اس طرح کا تذکرہ ہوتا ہے تو فوراً کسی اور کا تصور لاتے ہیں، نہیں نہیں میں تو نہیں ہوں، فلاں ہے، میں تو بڑا نماز پر پابندی سے پڑھتا ہوں۔ یعنی نیکیوں کا تذکرہ ہوگا نا تلاوت کرنے والا تو اپنی فوراً اسکرین پر اپنی تصویر آئے گی کہ میں تلاوت کر رہا ہوں۔ نافرمانی کی بات آئے گی کہ دوسرے کی بات، ارے اپنی نافرمانیوں کو یاد کریں اور سوچے کہ ہمارا لوگوں کے سامنے اور لوگوں سے اکیلے رہنے میں کتنا فرق ہے۔ اور پھر اس طرح کے جو معاملات بیان ہوئے ذرا غور کیجئے کہ عذاب قبر کا سوچ کر دل دہل نہیں کیوں جاتا، کلیجہ منہ کو کیوں نہیں آتا، دل خوف سے کانپنے کیوں نہیں لگتا؟ فیصلہ کیجئے کہ آج گناہ چھوڑ کر اللہ پاک کی فرما برداری میں لگ جانا یہ آسان ہے یا قبر میں ان عذاب سے دوچار ہونا آسان ہے؟ یقیناً کوئی بھی قبر اور آخرت کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، عافیت اسی میں ہے کہ آج ہی توبہ کر لیں، ابھی وقت ہے، ابھی دنیا میں ہے، سانسیں چل رہی ہیں، اللہ پاک نے ہمیں مہلت عطا فرمائی ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، ہمیں چاہیے کہ آج ہی گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ پاک کی نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا والے کاموں میں لگ جائیں۔ اور دعوت اسلامی کے اس عظیم اجتماع میں آئیے مل کر رب تعالیٰ کے حضور دعا بھی کر لیتے ہیں کہ تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے تا بے ناراضی، اللہ تو بس رہنا صدا راضی، اللہ تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے تا بے ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اے گناہگار تو گناہ کے برا انجام سے کیوں بے خوف ہے؟ ہاں ہاں گناہ کی تلاش میں رہنا گناہ کرنے سے بھی سخت ہے، تیرا کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا کہے لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا کے جھونکے سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے مگر اللہ پاک تجھے دیکھ رہا ہے اس بات سے تو نہیں ڈرتا، ہاں ہاں تو نہیں جانتا کہ اللہ پاک تیرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نور بصیرت سے اپنے باطن کو دیکھو کہ تمہارے باطن طرح طرح کے درندے इनको इस को घेरे हुए हैं। गुस्सा, शहवत, कीना, हसद, तकब्बुर, खुदपसंदी, रियाकारी, ये सब दरिंदे हैं। आज तुम्हें इन दरिंदों के काटने की तकलीफ महसूस नहीं होती, मगर मरने के बाद कब्र में पर्दा उठ जाएगा, तुम इन दरिंदों को देख लोगे। हाँ, तुम अपनी आंखों से देखोगे कि गुनाहों ने बिच्छुओं और सांपों की शक्ल में तुम्हें घेर लिया है। यकीन मानो, ये बुरी खसलतें, गंदी आदतें दर हकीकत खौफनाक दरिंदे ही हैं जो इस वक्त तुम्हारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इनकी भयानक शक्लें तुम्हें कब्र ही में नजर आएंगी। अच्छा यही है कि मौत से पहले पहले इन दरिंदों को मार डालो और गुनाह छोड़ दो। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी वक्त है, अभी सांसें चल रही हैं, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। आज तौबा कर ले तो गुनाहों की माफी की सूरत बन सकती है। अल्लाह ना करे अगर गुनाह करते करते ही मलकुल मौत तशरीफ ले आए, सांसें टूट गईं, रूह बदन से जुदा हो गई, गुनाह करते करते कब्र में उतर गए, अल्लाह व रसूल हमसे नाराज हो गए, गुनाहों पर पकड़ हो गई, हमारे यही गुनाह दरिंदों की सूरत में कब्र में आ गए, सांप बिच्छू लाशें से लिपट गए, दीवारें कब्र की मिला दी गई, और उस अंधेरी कब्र में, तन्हाई में, वहशत भरे माहौल में कहां जाएंगे, किसको बुलाएंगे। तो अच्छा यही है कि आज ही तौबा करके नियत कर ले कि इंशाअल्लाहुल करीम आज के बाद मेरी कोई नमाज कजा नहीं होगी, और अल्लाह खैर से माहे रमजान से मिलाए, इंशाअल्लाह माहे रमजान के पूरे रोजे रखेंगे, इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे, अपने आप को बदनिगाही से भी बचाएंगे, बुरा सुनने से बचाएंगे, बुरा देखने से बचाएंगे, बुरा बोलने से बचाएंगे, अपने आप को बुरा चलने से बचाएंगे, और नेकी की दावत देने वाले दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन जो चौक दर्स के जरिए, अलाकाई दौरे के जरिए, तातील एतिकाफ के जरिए, मदनी काफलों के जरिए जो नेकी की दावत की धूमे मचा रहे हैं, इंशाअल्लाहुल करीम इनके साथ शामिल होकर खुद भी नेकियां करेंगे और नेकी की दावत आम करेंगे इंशाअल्लाह, खुद भी गुनाहों से बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।